خوف خدا عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیك یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیك یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مکتبۃ المدینہ کے رسالے زیاد درود و سلام، پیج نمبر 7، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبی صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ 1442 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 16ویں شب ہے، آدھا ماہ رمضان ہم سے جدا ہو چکا۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بثواب دے پاؤں، یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئے بائیں شائع کرتا اپنے کہے پر بے سبب اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ میت کو کفن کس کوالٹی کا پہنانا چاہیے، کیونکہ آج کل کفن اتنا باپا جان اتنا کمزور آ رہا ہے کہ یقین مانے دل بھی نہیں کرتا کہ غسل دینے کے بعد وہ کفن پہنایا جائے، برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں، اور مرد کے لیے کتنے کپڑے ہونے چاہیے، اور جو حضرات جو کفن بناتے ہیں وہ اتنا زیادہ کپڑا دے دیتے ہیں بنا کے، تو غسل کے دوران بھی وہ کپڑا ڈالیں، یہ بھی ڈالیں، وہ بھی کریں، تو اس کی بھی رہنمائی فرما دیں۔
بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 818، مسئلہ نمبر 5، کفن اچھا ہونا چاہیے، یعنی مرد عیدین و جمعہ کے لیے جیسے کپڑے پہنتا تھا اور عورت جیسے کپڑے پہن کر مکے جاتی تھی، اس قیمت کا ہونا چاہیے۔ حدیث میں ہے، مردوں کو اچھا کفن دو کہ وہ باہم یعنی آپس میں ملاقات کرتے اور اچھے کفن سے تفاخر کرتے، یعنی خوش ہوتے ہیں، سفید کفن بہتر ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے مردے سفید کپڑوں میں کفناؤ۔ مرد کے لیے کفن سنت جو وہ 3 کپڑے ہیں، نمبر 1 لفافہ، نمبر 2 ازار، نمبر 3 قمیص، اور عورت کے لیے 5 کپڑے سنت ہیں، کفن سنت جو ہے وہ 5 ہے، نمبر 1 لفافہ، نمبر 2 ازار، نمبر 3 قمیص، نمبر 4 سینہ بند، نمبر 5 اوڑھنی۔ مزید بھی تفصیلات ہیں اس میں، یہ تجہیز و تکفین یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، بڑی جامع کتاب ہے، شاید ہی اردو میں کوئی ایسی کتاب شائع ہوئی ہو جس میں اتنا یعنی کہ تحقیق کے ساتھ مسائل بیان کیے گئے ہوں۔
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال آیا ہے کہ میں نے روزے میں غلطی سے جھوٹ بول دیا، کیا اس کا کوئی کفارہ ہوگا؟
جھوٹ اگر غلطی سے بول دیا، یعنی پتا نہیں تھا کہ جیسے کہ فلاں آ چکا ہے اور یہ پتا نہیں تھا اور کہہ دیا کہ وہ ابھی تک نہیں آیا، تو یہ وہ جھوٹ تو نہیں، گناہ بھرا جھوٹ تو نہیں ہے جس کی میں نے مثال دی، کیونکہ پتا نہیں ہے نا کہ وہ آ چکا ہے۔ ہاں اگر پتا کہ وہ آ چکا ہے پھر بھی اگر کہا کہ وہ نہیں آیا تو اب یہ گناہ بھرا جھوٹ ہے، تو ابھی کس طرح کا جھوٹ بولا، یعنی اس طرح کی کوئی بھول ہوئی ہے تو یا جان بھول، تو پھر وہ تو جان بوجھ کر ہی جھوٹ ہوتا نا، کہ جس کا میں نے ابھی مثال دی کہ آ چکا ہے پھر بھی کہا نہیں آیا، جیسے وہ سیٹ بولتا ہے بول دو میں نہیں ہوں فون پہ، فون جب آتا ہے بعض اوقات، تو یہ جھوٹ ہے، نوکر بھی گناہگار اگر بول دے گا تو پتا ہے کہ ہے سیٹ۔ یا بیٹے کو باپ بولتا ہے کہ ذرا بیٹا وہ جو انکل آئے نا ملنے کے لیے ان کو بول دو ابو نہیں ہے، تو جا کے اگر بول دیتا ہے ابو نہیں ہے تو ظاہر اگر بیٹا بھی جھوٹ ہی بول رہا ہے تو یہ ابو بھی جھوٹ بلوا رہے، تو اب بیٹا اگر بالغ ہے تو گناہگار ہے، نابالغ ہے تو اس پر گناہ بھی شروع نہیں ہوا، لیکن یہ کہ باپ تو گناہگار ہے کہ وہ جھوٹ بولنے کی تو کہہ رہا ہے نا اس کو، اور یہ مس ٹریننگ بھی ہے، پھر آپ کو وہ شاید گل کھلائے گا بیٹا جوان ہو کر کے یاد کریں گے آپ اگر ابھی سے اس کو جھوٹ کی ٹریننگ دی تو۔ تو بہرحال اگر کسی نے گناہ بھرا جھوٹ روزے میں بولا تو ویسے بھی جھوٹ بولنا گناہ تھا، اب روزے کی وجہ سے اور رمضان شریف کی وجہ سے اس کے گناہ میں مزید شدت آئی، تاہم روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ یہ کہ یہ مکروہ ہے اس طرح کرنا، روزہ مکروہ ہوگا، یعنی روزے کی نورانیت اس سے چلی جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
سوال آیا ہے کوئی چھوٹی عمر میں منہ میں انگلی ڈالتا ہو اور بڑے ہونے کے بعد بھی اس کی عادت نہیں چھوٹتی تو کیا اس سے روزے پر کوئی فرق پڑے گا؟
اگر انگلی پر کوئی ایسی غذا لگی ہوئی ہے یا ایسی چیز لگی ہوئی ہے یہ چوستا ہے تو اس کی ہے نا اس غذا کی لذت اس کے حلق سے نیچے چلی جاتی ہے، اس کا ٹیسٹ، اور اس کو روزہ یاد بھی ہے تب تو روزہ ٹوٹے گا، ورنہ یہ کہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا تو اب یہ کہ بچپن سے ہی کوشش کی جائے کہ عادت چھڑائی جائے، بچوں کی عادت چھوٹتی نہیں ہے آسانی سے، کئی بچوں کی عادت ہوتی ہے مانتے ہی نہیں ہے، وہ چوستے رہتے انگلیاں، تو یہ کہ وہ ذرا بڑے ہو کر تب بھی یہ عادت رہے گی، اب ناخنوں کا میل ہے تو وہ بھی پیٹ میں اس سے جا سکتا ہے، دوسرا میل کچل بچوں کے تو ویسے لگتا رہتا ہے، بڑوں کے بھی کوئی کم نہیں لگتا، ادھر کھجا کان میں انگلی ڈالی، ناک میں انگلی ڈالی، منہ میں بھی ڈالی، یہ گن والا کام ہے، اس سے عادت نکالنی چاہیے۔ بچوں کے لیے تو کچھ جیسے میڈیکل سے کچھ دوائیں آتی ہیں سنا ہے، اب وہ پتا نہیں بے ضرر ہوتی ہیں یا ضرر رساں نقصان دہ ہوتی ہیں، نہیں مجھے پتا نہیں، ایسی آتی ہیں جو وہ منہ میں ڈالے گا تو بچے کا منہ کڑوا ہو جائے گا، تو اس طرح عادت نکالتے ہیں، لیکن بعض بچے پاورفل ہوتے ہیں اس کو بھی چوس جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
جب کسی بچے میں یہ عادت ہے، یعنی بچے میں مثال کے طور پر کاٹنے کی عادت ہے، بچے میں
جو مارنے کی عادت ہے، منہ میں ڈالتا ہے،
میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں بچے میں جیسے کسی بچے میں کاٹنے کی عادت ہے، بچوں کو یہ کاٹ لیتا ہے، کسی میں کسی بچے کو بچوں کو مارنے کی عادت ہے، اس طرح بچوں میں بعض عادتیں ہوتی ہیں، یا بیٹھتے نہیں ہیں وہ شرارتیں کرتے ہیں توڑ پھوڑ مچاتے ہیں، ایسے بچوں کی عادتوں کا ذکر کہیں بھی بیٹھ کر ہے، میرے بچے میں بھی یہ ہے یا اس کے بچے میں یہ ہے، تو کیا بچوں کا یہ جو ذکر ہے، کیا یہ ذکر بچوں کا پیٹ پیچھے کرنا یہ غیبت کہلائے گا، خواہ وہ ماں باپ کریں یا کوئی اور کرے،
پیچھے کرے یا سامنے کرے، سامنے بھی کریں تو سمجھ تھوڑی آتی ہے، اتنے نا سمجھ بچے ہوتے ہیں اس کو نہیں پتا چلتا کہ میری غیبت ہو رہی ہے یا میرا عیب بیان کیا جا رہا ہے، بہرحال بچوں کے عیب بیان کرنا یہ وہی غیبت کی تعریف میں تو آتا ہے کہ میرا بچہ، یا عام طور پہ بولتے ہیں چڑچڑا ہو گیا ہے، یہ تو ہر یعنی کہ یعنی گھر گھر کی بات ہے، میرا بیٹا یا میرا بچہ یا یہ چڑچڑا ہو گیا ہے، اب اس کو یہ نہیں پتا ہوتا بچے کو کہ یہ چڑچڑا کیا ہے، تو یہ بھی اس کا غیبت ہونا ہی سمجھ میں آتا ہے، اس کو تو ایک طرح سے پیٹ کے پیچھے ہی کہا نا، وہ دوسرے کو بتا رہے ہیں، اب وہ کیا اس کو چڑچڑا ہے تو اس کو کیا خوش اخلاق بنا دے گا یا ٹھنڈا کر دے گا، جمالی بنا دے گا، اگر جلالی ہے تو غصے والا ہے تو خامہ کا تذکرہ کرتے ہیں، ہاں اس کے دانت آ رہے ہیں، چڑچڑا بہت ہو گیا ہے، اب بہت ہو گیا ہے، یہ پھر مبالغہ کہ اب واقعی بہت ہوا ہے یا صرف چڑچڑا ہوا ہے، بہت تو یعنی کہ بہت عام طور پہ ہوتا نہیں ہوگا، چڑچڑا کبھی بچہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے کو وہ آیا دانت آتے ہیں نا تو بخار آتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، چڑچڑا پن بھی اس میں جنرل بات ہے کہ شاید آ جاتا ہوگا، کنفرم مجھے پتا نہیں ہے، تو یوں بولتے ہیں چڑچڑا ہو گیا ہے, یہ بولنا نہیں چاہیے. آپ بخار آ گیا, دانت آ رہے ہیں, یہ غیبت نہیں ہے. بخار معیوب بیماری نہیں ہے. ہاں وہ جو پیٹ جاری ہوتا نا, یہ مجھے تو معیوب بیماری لگتی ہے. کوئی بھی سمجھدار آدمی ہوگا نا, موبیدار آدمی, وہ کبھی نہیں بولے گا کہ مجھے یہ ہو گیا ہے. لیکن یہ جو لو کوالٹی یا شاید بیچ کے لوگ, یہ دھڑلے سے کہہ رہے ہیں یار مجھے یہ ہو گیا ہے, اس کو وہ یہ ہو گیا ہے, میری امی کو یہ ہو گیا ہے. یار ڈوب مر یار, امی کا پیٹ جاری ہو گیا ہے, وہ بیچاری کہیں جا کر چھپ کر, اور تو میں تو ڈھول پہنے ہوئے گلے میں امی کو بدنام کر رہا ہے. تو یہ انہیں کہے گا, لگتا ہے کہ یہ معیوب بیماری ہے. یہ آدمی اسکرین پر کبھی بھی نہیں کہے گا یہ بات. کوئی انہیں کہ ایسا بھی ہوگا نا, منہ پھٹ بھی ہوگا, بھائی آپ لیٹ کیوں ہو گئے, تو یار ذرا مجھے صبح سے یوں ہو گیا, یہ کہے گا نہیں, شرمائے گا. اگر اس میں ہوگی تو, ہاں نہیں ہوگی تو کہے گا. لیکن عام طور پر ایسے موقع پر آدمی کو آ جاتی ہے کہ یہاں نہ بولا بھائی, تو یہاں نہ بولا بھائی تو دوسروں کے سامنے بھی نہ بولا بھائی, یہ بول رہے ہوتے ہیں. ایک تو یہ حیا تو سیکھے ہم بزرگوں سے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام غزالی نے تحریر فرمایا کہ آپ کے مطلب بغل مبارک میں پھوڑا ہوا تھا, تو کسی نے ٹرائی کے لیے, پتا تھا کہ ان کیا یہ تکلیف میں ہی ہے, ٹرائی کے لیے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے, کیا تکلیف ہے, تو فرمایا میرے ہاتھ کے اندر حصے میں پھوڑا یا پھڑیاں ہو گئی ہیں. بغل نہیں کہا نا, بغل کہتے ہوئے شرما. حالانکہ یہ اتنا معیوب لفظ نہیں ہے, لیکن اتنی احتیاط. اب میں یہ لفظ نہیں بولوں گا تو سمجھ نہیں آئے گی. اچھا پھر اب میں بتا نہیں پائلز بولوں, اس کو کیا بولوں, یہ ایک ایک کو کہتے پھرتے کہ مجھے یہ ہوا ہے. اب چونکہ سمجھانا ہے مجھے, تو اس کا اردو میں بھی بولتے ہیں اس کو, اس لفظ کو, اور بالکل دھوم دھام سے بولتے ہیں. ڈاکٹر نے مجھے اس کا آپریشن کا بولا ہے, مجھے یہ ہوا ہے. اور بعضوں کو تعداد پتا ہوئی تو یہ تعداد بھی بتاتے ہوں گے. اب یعنی کتنی یعنی کہ حیا کی بات ہے. لیکن ہمارے یہاں اس کے لیے کوئی حیا کا تصور بھی نہیں ہے. ضرورت کسی طبیب کو بولے کہ مجھے یہ ہوا ہے دوا کے لیے, وہ ایک سمجھ میں آتا ہے. ضرورت کسی کو بھی بولے, ضرورت اپنے گھر کے کسی فرد کو بولے ضرورت کہ بھائی یہ میرے لیے پرہیز ہی ہے مجھے, بھائی کیوں کیا ہو گیا, بھائی یہ مسئلہ ہے, بلیڈنگ ہو رہی ہے, تو یہ مجھے منع کیا ہے طبیب نے یا ڈاکٹر نے کھانے کے لیے. ضرورت بلا ضرورت تذکرے کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو حیا اس میں محسوس نہیں کرتے. اس طرح کے اور بھی امراض ہوتے ہیں. وہ دراصل ایک حدیث پاک ہے جس میں یہ اس کے تحت دوسرے امراض, ہم اس حدیث کے تحت تو لینا سمجھ میں نہیں آتا, یہ جب تک کوئی ہمارے یعنی شارح حدیث کے کوئی محدث یا اس کے عالم صاحب اس کی شرح میں لکھے مثالیں, تو میں جنرل بات کرتا ہوں. خیر اب حدیث سناتا ہوں. غیبت کی تباہ کاری پیج نمبر 181. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, شفیق روز شمار دو عالم کے مالک و مختار باذن پروردگار عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار دربار میں ہم لوگ حاضر تھے کہ ایک آدمی جب اٹھ کر چلا گیا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ما اضعف فلانا, فلان کتنا کمزور ہے. فرمایا تم نے اپنے رفیق یعنی ساتھی کی غیبت کی اور اس کا گوشت کھایا. باقی ہم کسی کو کہیں یار یہ بالکل سوکھا سگا ہے, مریض ہے یا کتنا کمزور ہے, اس کو شاید جمے گا نہیں, بلا نہیں آئے گا. تو اب یہ اس میں عیب پیدا ہو گیا, اس کے کمزور ہونے کمزور ہو گیا وہ, تو اس کا بھی پیچھے سے تذکرہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیبت قرار دیا. تو اب یہ کہ وہ جو میں نے دو تین مثالیں دی, پھر بھی میں اس حدیث کے تحت اپنی مرضی سے میں نے کچھ لکھی تھی مثالیں, میری مثالوں کا ذہن ہے میرا, میں نے لکھ کر دی تھی مفتی صاحب کو چیک کرنے کے لیے. چیک کرنے سے پہلے تو وہ کتاب میری نہیں آتی نا, تو انہوں نے فرمایا کہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، جو مجھے یاد ہے بات سمجھ میں آتی ہے تمہاری مثالیں، لیکن اب کسی شارح نے لکھا ہو یا لکھا نہیں ہے تو ہم کیسے اس کو کتاب میں رکھیں، اس طرح کا. تو میں نے پھر وہ سب نکال دی تھی. تو یہ میں ویسے ہی آپ کو سمجھانے کی عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کی کئی بیماری ہے جس کا تذکرہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، نہ کیا جائے
اخلاقی طور پر بھی اس کو دور. آپ نے جیسا کچھ دیر پہلے ارشاد فرمایا نا کہ عرب مطلب اس بات کو سمجھتا نہیں ہے یا جس کو منہ میں آئے بول دیتے ہیں.
اور آپ تو جاری ہونا، میں نے کہا نا پیٹ جاری ہونا،
اور سب تھوڑی سمجھ آپ تو نام بھی نہیں لے رہے، ٹھیک ہے نا،
سب تھوڑی سمجھے ہوں گے. یہ میرے گھر سے مجھے تعلیم ملی ہے، ہمارے گھر میں ان چیزوں کے نام لینا، قبض کا نام لینا، اور یہ میں نے اپنی بہنوں میں اور دیکھا تھا. پیٹ میں درد ہوتا تو نہیں بولتی تھی، چھپاتی تھی.
اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اس وقت سن رہے ہیں، وہ بھی آپ نے بھی چار دو چار نام تو لیے ہی نہیں ہیں، اور ایک دو نام آپ نے ایک انگلش میں اور کچھ بات چیزیں آپ نے اشاروں میں فرمائی ہیں. اب چونکہ آپ کو دیکھنے سننے والوں کی یقیناً ایک تعداد ہے، لیکن جب تک یہ عنوان جو اس وقت آپ بیان فرما رہے ہیں، جب تک یہ عنوان ہمارے تمام تر تعلیمی اداروں کا عنوان نہیں بنے گا، یہ عنوان جب تک ہمارے تمام تر والدین کا عنوان نہیں بنے گا، اور وہ حسب موقع عمر کے مطابق ان کی سوچ کے مطابق اس کی تربیت نہیں کریں گے اور خود کہنے سے بچیں گے. جیسے آپ نے اپنے گھر کی مثال دی نا، آپ نے اپنے گھر کی مثال دی کہ مجھے میرے گھر میں یہ ذہن ملا ہے. تو جب تک کہ یہ گھر میں یا تعلیمی ادارے میں ذہن نہیں ملے گا، اب ٹیچر کی چھٹی ہو گئی، اگلے دن ٹیچر سر کلاس میں آئے اور کہا کہ میں اس وجہ سے نہیں آیا تھا، اور اس نے بھی دے دیا نام، تو اب یہ جو پوری کلاس کو جو میسج گیا ہوتا ہے نا کہ سر کہہ رہے ہیں تو یہ کہنا تو ٹھیک ہی ہوگا، ورنہ سر کیوں کہہ رہے ہوتے. تو یہ جب اساتذہ استاد سر، آپ اس کو جیسے تھوڑی گاڑی اردو میں کہتے ہو مربی، رہنما، لیڈر، پیرنٹس، سب تک ان کا یہ مزاج نہیں بنے گا، بہت مشکل ہے کہ آپ کروڑوں کروڑوں نوجوان اور بچوں کو ہم اس طرح کا ذہن دینے میں کامیاب ہو جائیں. اب ذہ قسمت کو مدنی مذاکرہ دیکھے یا اس طرح کا کوئی کلپ ہمارا وائرل ہو جائے اور اس تک پہنچے اور وہ سیریس لے، تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ اخلاقی اقدار ہمارے بہتر ہو سکیں.
یہ جی غیبت کی نحست کے 11 حروف کی نسبت سے مریضوں کی غیبتوں کی 11 مثالیں
جی
یہ تو لکھی ہوئی ہیں، مگر اس حدیث کے تحت نہیں ہے.
نہیں اصل میں آپ نے لکھا ہے اس طرح، جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ اگر یہ پیٹھ پیچھے آپ نے اس طرح کسی مریض کی بیماری کا تذکرہ کیا، تو چونکہ اس کو اس کا یہ عیب اس کو برا لگے گا، تو کہ آپ نے حدیث کے تحت نہیں، لیکن ایک غیبت کے موضوع پر تو لیا ہے نا، کہیں
آگے چل کر کہیں لیا ہے، تو یہ بھی بہت کام کی باتیں ہیں.
جی ہاں
یہ تو عام ہے ہمارے یہاں.
بیان فرمائیں.
شوگر کا مریض ہے مگر موسم میں اس کو دعا ہم چاہیے، ایک کام سے بھی نہیں چلتا اس کو، شوگر کا مریض ہے یہ آم کھا رہا ہے، پیچھے سے کہنا یہ کہ یعنی پرہیز ہی نہیں کرتا، یہ بھی غیبت ہو سکتی ہے کہ بلا ضرورت یہ کہہ رہے ہیں برائی بیان کرنے کے، تنقید کرنے کے لیے. خوب آم کھاتا ہے پھر پھوڑے ہو جاتے ہیں. اس کو ٹھنڈا پانی اور کھٹائی نہیں چلتی مگر مانتا نہیں ہے، پھر ہر وقت کھانستا رہتا ہے. اس کا پیٹ خراب رہتا ہے کیونکہ وزنی غذاؤں سے باز نہیں آتا، پیٹ اس لیے خراب رہتا ہے. خوب پیٹ نکلا ہوا ہے مگر ناشتے یا سحری میں پراٹھے کھاتا ہے. وہ موٹا پیسے اگرچہ بیزار ہے مگر آم، مٹھائی، کباب، سموسے اور ٹھنڈی بوتلیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اس نے وقت بے وقت کھا کھا کر میدا دبا کر دیا ہے مگر اب بھی ڈٹ کر کھانے سے باز نہیں آتا. ایک بار اس کو دل کا دورہ پڑ چکا مگر پھر بھی اس کو ناشتے میں مسکا بن چاہیے. اس کا کولیسٹرول ہائی رہتا ہے مگر پیزے پراٹھے کا شیدائی ہے. اس کو دائمی قبض کی شکایت ہے مگر مجھ سے کہہ رہا تھا پرہیز کون کرے. اس کو ڈاکٹر نے روزانہ پیدل چلنے کی تاکید کی ہے مگر سستی کرتا ہے. یہ صورت ہے کہ یہ غیبت بھی ہو سکتی ہیں، کبھی ضرورتن بھی کہا جاتا ہے، لیکن ضرورت ایسی ہو کہ ضرورت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
اگر کسی کے پاس سادات کرام کے بچے پڑھتے ہیں ان کو کسی بات پر استاد ڈانٹ سکتا ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہے. میں نے ایک روز کسی غلطی پر ڈانٹ دیا, پھر اگلے روز اس بچے سے سب کے سامنے معافی مانگ لی, تو میرا ایسا کرنا کیسا؟
اب یہ بچہ پڑھے گا کیسے؟ استاد نے اس کی معافی مانگ لی, آپ کو ڈانٹا تھا, یہ تو امکان تو ہے. حکمت عملی ہونی چاہیے, جس سے کسی نے بتایا تھا کہ دو سادات تھے طلبہ, وہ پڑھنے میں توجہ نہیں دیتے تھے, تو میں نے اس کی ریسپیکٹ شروع کر دی. وہ آتے تو میں کھڑا ہو جاتا, احترام کرتا, شہزادے تشریف رکھیے, اس طرح مطلب دوسروں سے تھوڑا ہٹ کر یہ مجھے جو یاد پڑتا ہے. یا انہوں نے یہ کہا ہو کہ اس طرح کرنا چاہیے, تو یہ کہ پھر وہ شہزادے پڑھنے لگے. اب کیونکہ شرم آئی نا کہ یہ اتنا ریسپیکٹ کرتے, اگر میں نے گڑبڑ کی, سبق یاد نہیں کیا, تو یہ نا مطلب یہ ناراض ہو جائیں مجھ سے, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو یہ کہ کوئی حکمت عملی ہو, باقی ان کو ڈانٹنا یہ
یعنی وہ الفاظ ایسے نہ ہو کہ جس سے کوئی توہین والی صورت ہوتی ہو, وہ یعنی ایسا ڈانٹے کہ جو اس کی اصلاح کے لیے مناسب بھی ہو اور اس کے نصب وغیرہ پہ کسی طرح کا کوئی تان نہ ہوتا ہو. نیت اچھی رکھے کہ شہزادے کی اصلاح مقصود ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
گھر میں کھانا بناتے وقت اس کی بو سارے گھر میں پھیل جاتی ہے, کیا اس کی بو سونگنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟
خوشبو, خوشبو سونگنے سے تو روزہ نہیں جائے گا, اگر دھوئیں پھیلے ہوئے ہیں, بوٹیاں سینکی جا رہی ہیں تو اس کے دھوئیں بھی مزے کے ہوتے ہیں. اب اس کو وہ دھوؤں میں منہ ڈال کے سونگے گا تو دھوئے لے گا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. الگ سے نیچے تو اتریں گے, دماغ میں چڑھیں گے, کرنا نہیں چاہیے. یہ نقصان ویسے طبن بھی شاید یہ دھوئے نقصان کرتے ہوں گے. سگریٹ بھی تو لوگ پیتے ہیں تو بڑے مزے سے پیتے ہیں نا.
کچن میں
تو کرتی ہے نا.
اب کچن میں کھانا پک رہا ہے یا کہیں بھی, جس طرح کہ آپ نے فرمایا, اب کوئی کچن سے نکل کے اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے, اس کو خوشبو آ رہی ہے, تو اگر بہت اچھی خوشبو ہے یار, کیا پک کیا رہا ہے, تو وہ میرا خوشبو تو ناک کے ذریعے آئے گی, لیکن شاید اس کا دھواں اس میں نہ آ جائے, تو کیا اس سے بھی روزہ ٹوٹے گا؟
صرف خوشبو سے تو نہیں ٹوٹے گا, اور اگر دھواں بھی ہے اور اگر ارادتاً اس کو کھینچا نہیں, سانس میں نارملی جا رہا ہے,
ٹھیک,
تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا.
شیخ الحدیث اور محدث کسے کہتے ہیں, اور ان دونوں میں کیا فرق ہے, اور یہ کیسے بنتے ہیں, کون سی تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے؟
یہ شیخ الحدیث ہیں, حدیث پڑھاتے ہیں,
ماشاء اللہ
استاد ہیں. یہ تو جو استاد ہوتا ہے استاذ الحدیث, اس کو شیخ الحدیث بھی ہمارے یہاں بولا جاتا ہے. محدث اس کو کہتے ہیں کہ جو مطلب جس کو بکثرت حدیثیں یاد ہوں, اسماء اور رجال بھی اس کو معلوم ہو, اس سے روایت, اس سے روایت, اس سے روایت, یہ راویوں کی بحث جو ہوتی ہے, پھر حدیثوں کی اقسام پر بھی اس کو ایک کمال حاصل ہوتا ہے, اتنی معلومات ہوتی ہیں. جیسے صحیح حدیث, اب ہمارے عوام کیا کہ بھائی صحیح حدیث تو یہ سمجھیں گے کہ دوسری حدیث غلط ہوتی ہے, نعوذ باللہ, ایسا نہیں. صحیح یہ غلط کا نہیں, یہ قسم ہے, بہت اعلیٰ درجہ حدیث کا ہوتا ہے. تو صحیح حدیث تو حسن تو ضعیف تو موضوع تو یہ اور بھی کئی اقسام ہیں حدیث کی, تو ان کا بھی اس کو کافی علم ہوتا ہے, اس کو محدث کہتے ہیں. اور جن کو بہت ساری حدیثیں یاد ہوتی ہیں, حافظ الحدیث کا بھی ایک ہے نا اس میں.
یہ درجات ہیں مختلف قسم کے. مسند ہوتا ہے, مسند وہ ہوتا ہے جو سند کے ساتھ جس کو حدیثیں یاد ہوتی ہیں, اور
مسند,
مسند
جی,
اور مسند تو کتاب کتاب ہوتی ہے یا پھر وہ حدیث کی ایک قسم ہے. اسی طرح یہ حافظ ہوتا ہے جس کو بکثرت حدیثیں یاد ہوتی ہیں, محدث ہوتا ہے جس کو حدیثیں بھی یاد ہوتی ہیں, سند پر کلام بھی اسے معلوم ہوتا ہے, اور اسی طرح پھر آگے چلتے ہیں حاکم آتا ہے, یا اسی طرح جو ہے مفید آتا ہے. یہ ساری اصطلاحات ہیں, اور سب سے بڑا جو درجہ آتا ہے وہ امیر المومنین فی الحدیث کا آتا ہے, جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے, حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, سید اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ایسے افراد جو ہیں وہ امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے ہیں.
نے کہ شرح اس کی بہن کا وضاحتیں کرتا ہے, اپنے علم کے حساب سے یہ اندھی نہیں چلا سکتا, اس کو یہ یاد نہیں ہوتی. ایک سے دوسرا دوسرے یوں ہوتا ہے, پیچھے سے اٹھا کر کے بھائی فلاں محدث نے یوں لکھا, فلاں نے یوں لکھا, پھر اس میں سے وہ چھانٹی کرے گا کہ اس کا قول زیادہ مضبوط ہے, تو وہ اس کو لکھتا ہے کہ راجے کون سا ہے، مرجو کون سا ہے. تو اب یہ کہ یہ انہی کا فیلڈ ہوتا ہے، ہم خالی یہ بول دینا تو یوں بولے یار نہیں معلومات ہے، ہم کو کچھ بھی معلومات نہیں ہے، معلومات محدث کو ہوتی ہے. یہاں تو جس کو دیکھو حدیث کا مفہوم ہے، مفہوم یار یہ جس کو دیکھو. ہمارے مبلغین میں چند بار یہ عرض کر چکا ہوں، بھائی مفہوم بیان کرنا تیرا میرا کام نہیں ہے، یہ بھی محدث کا کام ہے. کوئی ماہر فن عالم دین نے جو مفہوم بیان کیا، ہم اس مفہوم کو آگے بڑھا سکتے ہیں من نوع ایز اٹ از. حدیث کی تعریف ہم کو پوری آتی نہیں ہے، حدیث کے مفہوم بیان کرنے نکلے. مفہوم نہیں جو علماء نے، میں دیکھو نا میں حدیث منگواتا ہوں کتاب سے نکلواتا ہوں، میں نے لکھی ہے اور ایک ایک, ایک صفحے کو میں نے کئی کئی بار پڑھا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ میں مطلب یار بھول نہ ہو جائے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یا مسئلہ فقہاء کرام نے لکھا ہے، علماء نے، اس میں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ ہم گناہ گار ہو جائیں. ہم کو یعنی کہ یہ تھوڑی اپنی تنخواہیں تھوڑی ہیں، میری کوئی تنخواہ تھوڑی کہ اس کو مطلب میں کسی کے روب میں آؤں کہ یوں نہیں کرو یوں کرنا پڑے گا. نہیں الحمدللہ مطلب خدمت کر رہے ہیں دین کی، دعوت اسلامی ہے، میری تنخواہ دعوت اسلامی ہے کہ مجھے ملی ہوئی ہے، اور یہ تنخواہ اللہ کرے میری بند نہ ہو، مرتے دم تک یہ تنخواہ مجھے ملتی رہے کہ دعوت اسلامی کو میں سینے سے لگائے رہوں، اللہ مجھے استقامت دے. اچھا ایک نے تو چھ روزے رکھے اور فاطمہ تاریہ لکھا تھا اس نے دو رکھے، اور میری پوتی حبیبہ بھائی نے تین روزے رکھے، اب چار ہو گئے الحمدللہ. حبیبہ بھائی نے چار روزے رکھے،
امیر السنت سے یہ سوال عرض کرنا ہے، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں تقریباً 8-9 ماہ کے یا 1-1.5 سال کے، تو ان کو جب والدہ جب سلانے لگتی ہے تو یوں کہتی ہے کہ ڈوگی آ گیا، کیٹو آ گئی، تو اس طرح کہہ کر بچوں کو سلانا کیسا؟
ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچوں کی ایک تو مطلب خوف والی کیفیت ہوگی، اس کا دل یوں کمزور ہوگا، بچہ ہو سکتا ہے کہ ڈرپوک ہو جائے، اور پھر یہ کہ جھوٹ بولنا کہ بلی آ گئی تو فلاں آ گیا، تو یہ ڈرانا نہیں چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوال سر یہ ہے کہ میرا اگر مجھے گھر والا کسی میاں بیوی میں کہ میاں کو نماز نہیں آتی ہے، وہ اپنی بیوی قرآن کی حافظ ہے، اس سے نماز سیکھ سکتا ہے؟
جی ہاں بیوی سے بھی سیکھ سکتا ہے، بلکہ سیکھنا ہوگا، کسی سے بھی سیکھے تو اگر بیوی سے ہی سیکھتا ہے تب بھی صحیح ہے، اس میں شرمانا نہیں چاہیے، سیکھ لینا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی
محمد. اسلام اتاری، امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اول تو بندے کا نفلی صدقہ کرنے کا ذہن ہی نہیں بنتا، تو نفلی صدقہ کا ذہن کیسے بنائے، اور جب بندہ نفلی صدقہ کا ذہن بنائے تو اسے نفلی صدقہ کرنے میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ براہ کرم رہنمائی سے نواز دیجیے.
رائے خدا میں خیرات کرنا، زکات تو فرض ہے، وہ دے دیتا ہے، زکات بھی صدقہ ہے، اور ویسے جو رائے خدا میں دیتے ہیں اللہ کی راہ میں ثواب کے لیے خیرات، اس کے تعلق سے سوال ہے، تو اس کے فضائل پڑھیں، سخاوت کے فضائل پڑھیں، اللہ کی راہ میں دینے کے فضائل پڑھیں، کہ صدقہ جو ہے بلائیں صدقے کو نہیں پھلانگتی، تو یعنی کہ بلائیں دور ہوتی ہیں، اس سے بیماریوں کا علاج اپنے صدقے سے، اپنے بیماروں کا علاج کرو، یوں بیماریوں سے بھی صدقے سے نجات ملتی ہے، ثواب ملتا ہے، جنت ملتی ہے صدقے سے، یعنی کہ رائے خدا میں خیرات کرنے سے تو اس طرح ثوابات پر نظر رکھیں، تو انشاءاللہ دل ہوگا، اور وہ صدقہ جو چھپا کر دیا جائے وہ اللہ پاک کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، تو یہ ایک احتیاط بھی، اور جس کو دیا اس کو سنائے بھی نہیں، اس پر احسان بھی نہ جتائے، پھر یہ کہ اس کا دل دکھے گا، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، کہ اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور ایذا دے کر باطل مت کرو. یہ آیت قرآنی میں نے ابھی آپ کو بتائی. تو اس طرح مطلب یہ کہ اخلاص کے ساتھ اللہ پاک کی رضا کے لیے دے صدقہ احتیاط کے ساتھ. بعض بزرگوں کے تو یہاں تک لکھا ہے کہ وہ جب کسی کو خیرات دیتے تھے تو نابینا تلاش کرتے تھے، نابینا، جبکہ وہ نابینا غریب غربے جو ہوتے ہیں بعض، تو ان کو تلاش کرتے کہ ان کو دیں، اور چپکے سے ہاتھ میں رکھتے تھے. یہ نہیں کہ اس کو آواز بھی نہیں نکالتے تھے کہ یہ پہچان لے آواز سے، خود مشہور ہوتے ہوں گے کہ یہ نابینا پہچان لیں گے آواز سے، تو چپکے سے دیتے، یا غریبوں کے گھر میں رات کے وقت ڈال دیتے، کوئی لکھ کر ڈال دیتے ہوں گے کہ یہ خیرات ہے، یا جو بھی، کہ اس کو پتا چل جائے خیرات ہے، یہ لقطہ نہیں ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ یا تحفہ ہے یوں کر کے، تو یہ کہ اس طرح دیتے تھے. خود حضرت سیدنا زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد پتا چلا کچھ لوگوں کو کہ جو گھر پہ یہ راشن آتا تھا نا اتنے عرصے سے، یہ ان کی طرف سے آتا تھا، پتا ہی نہیں تھا یہ کس کی طرف سے آ رہا ہے. ریاکاری کے خوف سے نیک عمل چھوڑنا دانش مندی نہیں، کیونکہ اس طرح ہم اخلاص اور نیکی دونوں کے ثواب سے محروم ہو جائیں گے. حضرت سیدنا فضیل بن الیاس ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کے لیے عمل ترک کر دینا ریاکاری ہے، اور لوگوں کے لیے عمل کرنا شرک اصغر ہے، جبکہ اخلاص یہ ہے کہ اللہ پاک تجھے ان دونوں چیزوں سے نجات عطا فرما دے. لہذا ہمیں نیک عمل چھوڑنے کے بجائے اپنی نیت درست کر لینی چاہیے، کیونکہ اگر ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو مکھی کو اڑایا جاتا ہے، ناک نہیں کاٹی جاتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی خدمت میں ایک سوال ہے، کیا کسی تابعی یا تبع تابعی بزرگ کے ساتھ رضی اللہ عنہ بول سکتے ہیں؟
رحمت اللہ علیہ کہا تب بھی ٹھیک ہے، اللہ پر، اللہ کی ان پر رحمت ہو، لیکن یہ کہ عرف یہی ہے کہ صحابی کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، بلکہ بزرگوں کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے، لیکن یہاں اشتباہ ہو سکتا ہے آدمی کو جن کو پتا نہ ہو کہ یار یہ کوئی صحابی ہیں کہ ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. تو ویسے میری اپنی کوشش یہ ہوتی ہے، اور ہماری المدینۃ العلمیہ میں بھی کتابوں میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھیں، اور تابعی یا دیگر اولیاء کرام کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لکھیں، یہ ہماری کوشش ہے. لیکن اگر ولی کے ساتھ جیسے غوث پاک کے ساتھ یا کسی بھی بزرگ کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا یا بولا تو کوئی حرج نہیں ہے، بالکل ایک ذرہ بھی منع نہیں ہے، لیکن یہ کہ اشتباہ سے لوگوں کو مطلب یعنی کنفیوژن سے بچانے کے لیے، خود اپنی معلومات کے لیے بھی، کہ جب یہ المدینۃ العلمیہ کی کتاب پڑھیں گے آپ، ظاہر سارے صحابہ کرام کے نام تو مجھے بھی معلوم نہیں ہے اور کسی کو بھی معلوم نہیں ہوں گے، تو بعض اوقات یہ کہ نام ملتے جلتے ہوتے ہیں، تابعی کے نام اور صحابی کے نام، مثلا ایک صحابی کا نام بھی عکریمہ ہے رضی اللہ عنہ، یہ ابو جہل کے بیٹے تھے، ابو جہل ہمیشہ کے لیے جہنم اور یہ ہمیشہ کے لیے جنت، صحابی رسول ہے، ہر صحابی نبی
جنتی.
خیر، تو یہ اپنے، پھر ایک تابعی بزرگ بھی ہیں جن کا نام بھی عکریمہ ہے، تو اب یہ کنفیوژن، تو ایک صحابی کے ساتھ رضی اللہ عنہ، عکریمہ رضی اللہ عنہ، یہ سمجھ پڑ جائے گی کہ یہ المدینۃ العلمیہ کی کتاب میں تو یہ صحابی یہاں مراد ہے، اور یہاں عکریمہ رحمت اللہ علیہ، تو پتہ چل جائے گا کہ یہ صحابی نہیں ہے. تو یہ میں نے تقسیم عرض کی ہے، اور الحمدللہ اس پر عمل ہو بھی رہا ہے. اگر مبلغین بھی اس کا خیال رکھیں گے تو عوام بھی کنفیوژن سے بچیں گے، ہم خود کنفیوژن سے بچیں گے، لیکن جو رضی اللہ عنہ کہے تو وہ 100% درست ہے. اولیاء کرام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہنا بالکل 100% جائز ہے، کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے.
سوال سنت سے شرعی حق مہر کتنا ہونا چاہیے، کتنا ہوتا ہے؟
شرعی حق مہر 2 تولے 7.5 ماشے چاندی، یعنی کہ کم از کم 2 تولے 7.5 ماشے چاندی، یہ شرعی حق مہر، اس سے زیادہ جتنا بھی ہو کم نہ ہو، یا چاندی اتنے چاندی کی رقم، 2 تولے 7.5 ماشے چاندی یا اس کی رقم، یہ کم از کم شرعی حق مہر ہے اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی یعنی کہ حد نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
تیتر جو ہوتا ہے اس کا پالنا کیسا ہے؟
تیتر پالنا بھی جائز ہے, کھانا بھی جائز ہے, حلال پرندہ ہے تو اس کو پال سکتے ہیں, لیکن وہ یہ جب بھی پرندہ یا جانور پالیں تو اس کو وہ خوب یعنی اس کی ضرورت کے مطابق چارہ دیں. فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ 70 بار اس کو اعلی حضرت کے کہیں پڑھا ہے فتح رضویہ شریف میں, اس کو 70 بار دانا پانی وغیرہ چارہ اور یہ دیا جائے. یہ 70 مبالغہ ہے کہ مطلب یعنی کہ اتنا دیں کہ وہ بھوکا نہ رہے. اب اس میں پھر یہ بھی بعض جانوروں میں طبی کوئی مسئلہ بھی ہوتا ہوگا, جیسے گائے بکرے کے لیے بقرعید کے دنوں میں یہ ڈاکٹرز کی طرف سے یہ پتا چلا تھا کہ اس کو اتنا نہ کھلا دیا جائے کہ وہ بکرا یا گائے یا مریض ہو جائیں, اس لیے ان کی ضرورت کے مطابق ان کو غذا ملنی ضروری ہے کیونکہ یہ منہ سے مانگیں گے نہیں. پانی بھی ہر وقت پلانا ہوگا ان کو, یہ جتنی ان کے پاس پانی ہو وہ ضرورت کے مطابق پیتے رہیں. تیتر کے ساتھ بھی یہی اس نے سلوک کریں آپ. ماشاء اللہ بڑا پیارا پرندہ ہے.
اگر کسی نے نماز میں ایک آیت کو 2 بار پڑھ لیا تو اس پر کیا حکم ہو؟
الحمد کے بعد سورت پڑھی, اس کے بعد پھر الحمد پڑھی تو سجدہ سہو واجب نہیں. یوں ہی فرض کی پچھلی رکعتوں میں فاتحہ کی تکرار یعنی سورہ فاتحہ 1 سے زیادہ بار پڑھنے سے مطلقاً سجدہ سہو واجب نہیں, اور اگر پہلی رکعتوں میں الحمد کا زیادہ حصہ پڑھ لیا تھا پھر اعادہ کیا نے دوبارہ شروع کیا تو سجدہ سہو واجب ہے.
اعادہ کیا کا مطلب یہ کہ خود سے کیا تو سجدہ سہو لازم ہوگا, یعنی قصدن کیا ارادتن کیا تو سجدہ سہو اس کے اوپر لازم ہوگا,
اس میں کچھ گنجائش نہیں ڈبل پڑھنے کی جی.
لیکن وہی اکثر حصہ اگر پڑھ لیں 4 آیتیں پڑھ لیں
جی
تو اس صورت میں اگر شروع کا ہے یعنی 2 آیتیں پڑھی بھول گیا دوبارہ پڑھ رہے تو اس میں حرج نہیں ہے.
یا یہ کہ کسی آیت میں غلطی ہو گئی ہے
جی,
پھر اس کو ریپیٹ کیا
جی,
یا کوئی حرف دب گیا یا مدات رہ گئے اور دوبارہ شروع کیا
تو حرج نہیں ہے اس کا.
کوئی ضرورت ہو بلا ضرورت
جی, اکثر حصے کا اعتبار ہے کہ اکثر جی حصے کی تکرار
آدھے سے زیادہ حصہ
جی
اکثر مانے.
کیا مسجد کا پانی پینے کے لیے لے سکتے ہیں؟ میری مسجد کی دکانوں میں سے ایک دکان میری ہے. سوال آیا تو کیا مسجد سے پانی لے سکتے ہیں؟
مسجد کی بجلی بھی لے لو الگ سے اور کچھ بھی لے لو, مسجد کی دری بچھا دو, کارپیٹ لے کر دکان میں بچھا دو, آپ کرایہ دیتے ہیں. یہ تھوڑی کرایہ اس کے دکان کا, باقی پانی اپنی اور وقف کا پانی ہے تو وقف کا پانی تو یہ عرف اس میں تو تام ہے کہ وہاں جا کے آدمی پی لے تو پی لے, بس بھر کے لے نہیں جا سکیں گے. ہمارے یہاں تو یہ عام ہے, بھر کر لے جائیں تو مطلب لوگ لڑائی کریں گے, روکیں گے. تو
مارکیٹوں میں بہت زیادہ تر مساجد میں یہی ہوتا ہے, دیکھا گیا ہے کہ صبح صبح جو پیون ہوتے ہیں نا دکانیں کھولتے ہیں جو بند کرتے ہیں تو وہ آئیں گے کولر اور کین لے کر مسجد کے وضو خانے سے پانی بھر کر دکانوں پہ لے جانے کا منظر دیکھا گیا ہے.
وضو خانے سے تو سمجھے اپنے آبا ہیں گرمیاں, مسجدوں میں بعض جگہ کولر لگے ہوتے ہیں, وہ کولر کا ٹھنڈا پانی بھی لے جاتے ہوں گے. ہاں یہ تو کتنا کیا کریں یار حالات ایسے ہیں کہ
اسی طرح کھانے کے بعد برتن بھی دھوتے ہیں وضو خانے پہ,
سب کرتے ہیں, نہاتے ہیں,
ہم چندہ دیتے
ہیں بھی ہوتا ہے.
امام صاحب بھی بےچارے اگر یہ بولنے جائے نا جو آپ فرما رہے ہیں, مثال کے طور پر جمعہ میں ساری مارکیٹ کے لوگ نماز پڑھنے آئے, بےچارے امام صاحب کو مسائل پتا ہے وہ بتائیں تو شاید کمیٹی منع کر دیتی ہوگی کہ یار آپ چھوڑ دو اس طرح کر کے, یا پھر کوئی امام صاحب کا بھی بےچارے کا کوئی نہ کوئی مسئلہ پتا نہیں ہوتا. امام صاحب کے لیے مسائل ہوتے ہیں اس طرح کی باتیں,
فساد امت میں نہ ہو اس کی احتیاط بھی کرنی چاہیے, تو حکمت عملی سے یہ مسائل بیان کیے جائیں. کمیٹی دکانداروں کو درخواست کر سکتی ہے, امام صاحب بھی بیٹھے ہیں مسئلہ سمجھائیں, اس طرح کوئی یعنی کہ شریعت کا مسئلہ ہے. کمیٹی کون سے جیب سے جاتا ہے, بجلی تو چندے کی ہوتی ہے نا جنرلی, تو یہ پانی موٹر سے آتا ہے, یہ بجلی اس پہ صرف ہوتی ہے, چندے سے اس کا دینا پڑتا ہے بل.
عبادت میں لذت کیسے حاصل ہو؟
اس کے لیے تو بڑی ریاضت کرنی پڑے. اب ہمارے تو نہ روزی کا ٹھکانا ہے نہ مطلب زبان کا ٹھکانا ہے. تب بہت سارے ایسے مطلب ہے کہ ہمارے معاملات ہیں کہ جس کی وجہ سے اب خشوع نماز لذت اور یہ بہت دشوار ہے. نفس دیگر لذتوں کا اتنا وہ خوگر ہو گیا, عادی ہو گیا, عبادت کی لذت کیسے آئے؟ نماز کے لیے یہ کہ اپنی نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھے, یہ ذہن بنتا کہاں ہے؟ ہمارا تو جا میں آتما بھاگم بھاگ ہوتی ہے. اللہ لذت نصیب فرمائے عبادت کی, بڑی سعادت ہے اگر لذت مل جائے تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حضور آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ کفن اچھا دینا چاہیے, تو کیا جو احرام کا کپڑا ہوتا ہے وہ کفن کے طور پر یوز کر سکتے ہیں, اور احرام سے اچھا کپڑا کیا ہو سکتا ہے؟
احرام جو ہے یہ کسی بزرگ کا احرام ہے تو وہ تبرکن ٹھیک ہے, اس پہ اڑا دیا یا قبر میں ساتھ رکھ دیا برکت کے لیے, وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہ کہ جو مسئلہ لکھا کہ بہتر یہی ہے کہ جمعہ اور عید میں جو کپڑے مرد پہنتا ہے اس طرح کا کفن ہو, اس طرح کے اتنے پیسوں کے کپڑے سے کفن ہو, اور عورت جو میکے میں جاگتے ہوئے جو پہنتی ہے عمدہ کپڑے جیسے, اس رقم کا عورت کا کفن ہو, یہ بہتر ہے. اگر اس کے خلاف کیا تو گناہ گار نہیں ہے. احرام بھی کفن میں تو استعمال ہو سکتا ہے, بھلے اپنا ہو آپ کا وہ بھی استعمال ہو سکتا ہے, اور بزرگوں کا ہو تو تبرکن وہ زیادہ بہتر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
2021 کی تحقیق کے مطابق کتابوں میں اگر دیکھا جائے تو گتے اور صفحے والی کتاب کی مانگ میں بہت اضافہ ہوا ہے. اور دیکھیے ایک کتاب یہ ہے ہارڈ کاپی جسے کہا جاتا ہے, اور ایک یہ موبائل فون کے اندر ہے جس کو سافٹ کاپی کہا جاتا ہے. دونوں کے اپنے اپنے فوائد ہیں. جو موبائل فون میں جو کتابیں آتی ہیں, اب تو ایسی ایسی مشینیں آ گئی کہ اس میں لاکھوں کتابیں آ سکتی ہیں, سرچ کرنا بھی آسان ہے. لیکن جو ہارڈ کاپی میں اس طرح کی کتاب میں لوگ پڑھتے ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ جی اس سے ہمارا کتاب کا کنیکشن بن جاتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے, موٹیویشن ملتی ہے کتنی کتاب پڑھی گئی اور کیا ہوتا ہے. موبائل فون کے اندر دیگر چیزیں بھی چلتی رہتی ہیں, کبھی میسج آ گیا کبھی کچھ ہو گیا, تو انسان وہ اس کی توجہ بڑھ جاتی ہے. امیر اللہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے حضور یہ ارشاد فرمائیے, آپ ذاتی طور پہ کون سی کتاب پڑھنا پسند کرتے ہیں, ہارڈ کاپی یا سافٹ کاپی؟
ہارڈ کاپی. مجھے سافٹ کاپی کا مزہ ہی نہیں آتا, مطلب اس میں ایک تو سائز بھی چھوٹی ہے, پھر یہ کہ آنکھوں پہ اثر پڑتا ہے لائٹنگ, وہ کتاب اس میں آسان ہوتا ہے, اس کی فہرست بھی لکھ لیتے ہیں ضرورتاً یادداشت میں, اس پہ لائن انڈر لائن کر دیتے ہیں, اور اس کی دیکھیں فوائد تو خیر جتنے ہارڈ کاپی کے اتنے سافٹ کاپی کے نہیں ہیں. اور یہ تو کوئی بھی اس سے انکار نہیں کرے گا کہ جو مزہ کتاب کا ہے اصل کتاب کا وہ اس میں نہیں ہے. قرآن کریم اس میں بھی دیکھ کر پڑھتے ہیں, اب وہ قرآن کریم کا نسخہ جو ہے جو یامی تشریف فرمائے ہمارے یہاں
جی,
تو اب اس کے لیے وہ لفظ کیسے یوز کریں جو انہوں نے یوز کیا ہے؟ خیر انہوں نے مطلقاً کتاب کا کہا ہے, تو چلو اب میں انگلش تو اتنی آتی نہیں مجھے. بہرحال یہ کہ وہ جو چھپی ہوئی کتابیں ہیں نا وہ زیادہ مجھے پسند آتی ہے, اور میرے ساتھ میرا خیال ہے کوئی بھی اختلاف نہیں کرے گا. وہ الگ بات ہے کہ اس پہ دوسرے لوازمات ہیں کہ لے لے کر آدمی اس کو ادھر ادھر جانا مشکل, جگہ بہت چاہیے اس کو رکھنے کے لیے, وہ ایک الگ بات ہے. نہ جو اس کے شوقین ہوتے ہیں, یہ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں بھی بڑی بڑی کتابیں, وکیلوں کے اتنی کتابیں ہوتی ہیں انگریزی کی رکھی ہوتی ہے, اب ہو سکتا ہی ہے سافٹ کاپی سے کام چلاتے ہوں. جو بھی کتاب کا شوقین ہوگا, طالب علم بھی تو کتابیں لے کر خالی اس سے تو نہیں پڑھتے ہوں گے, طلبا کی کتابیں تو رکھتے ہوں گے نا, یہ ساتھ لے کر ہی پڑھنے جاتے ہوں گے آتے ہوں گے.
یہی ہوتا ہے, یعنی کہیں بھی اسکول کالج وغیرہ میں غالباً اس طرح نہیں ہوتا. ہاں کہیں ایسا کہ کتابیں میسر نہیں ہوتی, یا کہیں لیکچر وغیرہ ہو تو اس میں ہو جائے, ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے.
ہاں تو وہی نا, وہ جن کو انہوں نے ہارڈ کاپی کا, ہاں یہی بولتا تھا وہ, میں قرآن کریم یاد آ گیا نا, میرے کہا یار اس میں کیا بولوں میں اس کو, قرآن کریم تو ہمارے دلوں کو سافٹ بنا رہا ہے، نرم بنا رہا ہے. حدیثوں کی کتابیں آ گئی اس میں، اور ساری دینی کتابیں، دینی کتاب جو بھی ہے وہ سخت نہیں ہے.
نہیں تو ہارٹ سے مراد وہ سخت نہیں ہے،
ٹھوس. ہارٹ کے معنی گالے میں ٹھوس، یہ مراد ان کی ہوگی کہ ٹھوس کتاب،
اسی معنی
میں. ہاں ٹھیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
پیارے پیارے مرشد کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ بچوں کو کس طرح کے کھلونے لے کر دینے چاہیے؟
میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ اس میں گڈیاں، گڈے، بھالو اور اس طرح کے جانداروں کے ہوتے ہیں نا، گھوڑے اور یہ. میں نے اپنے بچوں کو تو اس سے بچایا تھا. میں جائز تو ہیں یہ گڈی گڈے ان سے کھیلنا، لیکن یہ کہ بعد ہوگا تو پھر رسک ہوتا ہے کہ تعظیم کی جگہ رہ جاتے ہیں. اب تعظیم کی جگہ پر رہنا اس کا، یہ البتہ تعظیم کی جگہ رکھنا یہ ناجائز ہے. شوکیس میں سج گیا جیسے، یا اس کو کسی ٹیبل پر یوں گڈی کو اہتمام سے بٹھا دیا، تعظیم ہو گئی نا اس کی تعظیم کے ساتھ، تو نہ رہے بانس نہ بجے وہاں سے، گڈا گڈی نہ گھر میں گھسے ہی نہیں. جاندار کی تصویر کا تو کپڑا پہننا ناجائز ہے نا، گناہگار ہوگا. اب چھوٹا بچہ نابالغ ہے اس کو گناہ نہیں ملے گا، پہنانے والا گناہگار ہوگا. یہ ہر گھر کی مصیبت ہے، تصویریں ہوتی ہیں ہمارے اپنے مبلغین کے بچوں کے گھروں میں، جو کپڑے ہوتے ہیں ایسے اپ ٹو ڈیٹ کپڑے ہوتے ہیں کہ فنکار بھی شاید ان سے سیکھے، ایسے ایسے کپڑے پہنتے ہیں. نہیں میں گھر کی بات کر رہا ہوں، گھر کا بھیدی ہوں، مجھے پتا ہے. میں ابھی کہہ کے میں تھک گیا تھا، کبھی ظاہر ہے کہ آدمی بول دیتا ہے. اپنے گھروں کی خبر لے، آپ کو پڑھی کیا ہے کہ گھر اپنے بچے کیسے کپڑے پہنے کیسے نہ پہنے. سبھی تو شوٹ بوٹیٹ ہیں یار، سبھی سے مراد اکثریت. کوئی شاید کوئی ہوگا کہ جس کا لباس سنت کے مطابق ہوگا بچے کا، یا پھر ہو کہ وہ گھسٹتا ہوگا، لمبا کرتا بھی پہنا ہے تو گھسٹتا ہوگا زمین پر، وہ ٹخنے سے اوپر ہونا سنت، یہ کون عمل کرتا ہے؟ آئے تو کہ سامنے کہ میں اپنے بچے کو اس طرح احتیاط کرتا ہوں، ہوگا تو میں اس کے صدقے دعا کروں گا. باقی حالات بہت خراب ہے، وہ جبا بھی لمبا لمبا ہوتا ہے، پھر کیا یہ تھوڑا لمبا ہوگا تو کام آ جائے گا. ارے بھائی تو روپئے کر لو نا یار، جب لمبا ہو جائے تو روپئے کھول دینا بھائی. حل تو ہے نا، لیکن جذبہ کہاں سے لائیں؟ مدنی چینل تھوڑی سب سنتے ہوتے ہیں، اور سنتے ہیں تو سیریس تھوڑی لیتے ہیں سب. ہماری یعنی کہ 99.9 مطلب 100% احتیاطاً نہیں بولتا ہوں، کیا حالات خراب ہے. اللہ پاک مجھے اچھا کر دے، میری شامت اعمال کا نتیجہ ہے، میں جو چاہتا ہوں وہ نافذ نہیں کر پایا. کہ سب سنت کے بالکل چلتے پھرتے نمونے بن جائیں، سب سادگی کے پیکر بن جائیں، لیکن سادگی کا بھی ہم لوگ نے اپنے ہاتھوں خون کیا ہوا ہے، سمجھے. بہت یعنی کہ بس اللہ پاک میرے حال پر رحم فرمائے. اب میں چپ ہو جاتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جب حالات ایسے ہیں کہ کپڑے بھی جو ہے نا وہ بغیر لکھے ملتے نہیں، اور یہ گڈے کے بغیر نہیں،
ہم لوگ سلواتے ہیں بغیر، ہم لوگ کپڑے بچوں کے، یہ اوپر جو بچہ ہے نا میرے پاس، اس کے کپڑے سلواتے ہیں. ان کے والد صاحب تو سفید ہی پر اصرار تھا کہ ہم صرف سفید پہنا ہے، میں نے منع کیا، میں نے اس کو ڈارک پہنا. اب دن میں دو بیچارہ میلے کرے گا، اس کی ماں بیچاری دھوئے گی، تو تھوڑی دھوئے گا یار، نہیں تو اس کو بھی تو تھوڑا آرام دینا چاہیے نا. یہ اس کو بھلے ڈارک کپڑے پہنے، میلے جب کبھی اسکرین پر آنا ہے کرنا ہے تو جیسے عام طور پر ہوتا ہے، تھوڑا اہتمام ہوتا ہے تو وہ سفید کرتا یا یہ سفید امامہ، رنگین امامے بھی ہیں ہمارے پاس، سمجھے. لیکن یہ کہ زیادہ تر امامہ سفید کا ہی اہتمام ہے، لیکن کپڑوں کے لیے رنگین کپڑے میرے کہنے پر ہی وہ پہنائے جا رہے ہیں، تاکہ یہ بچہ یار فوراً میلے کر دیتا ہے، ادھر لوٹے گا ادھر لوٹ لگائے گا، ادھر چڑھے گا ادھر کھینچے گا، تو یہ میلے. اب ماں بیچاری کیا کرے گی، کھانا کھائے گا تو یہ آدھا خود کھائے گا آدھا اس کو کھلائے گا لباس کو، بچے تو بچے ہوتے ہیں.
میرے سنت اسی طرح جو نا گاڑیوں میں بھی آج کل میوزک، اچھا پہلے آج سے اب 10 سال پیچھے جائیں تو گاڑیوں میں اتنے میوزک نہیں ہوتے تھے، کھلونے تو میوزک نہیں ہوتے تھے، وہ اس بار اب جو نا تقریباً
ہر چیز میں میوزک، ہر چیز بچوں کے جوتی ہے اس میں میوزک ہوتا ہے، چلتے ہیں تو میوزک بجتا ہے، وہ بچہ سوتا ہے اس کے لٹکاتے ہیں نا جھولے پہ اس پہ میوزک بج رہا ہوتا ہے،
یعنی بس بچپن ہی سے تربیت میوزک کی.
بہت بری حالت ہے، میوزک تو چلے ہی نہیں اپنے، ہونا ہی نہیں چاہیے. فون میں میوزک ہوتا ہے، باپ کے فون میں میوزک ہوتا ہے، تو بچے کو میوزک وہ والا کھلونا تو دلائے گا نا، وہ ذہن ہی نہیں ہے نا، یہ گناہ ہو رہا ہے کہ سمجھ ہی نہیں پڑتی.
ہاں اس میں میں یہی عرض کروں گا جو جاتے ہیں کھلونے لینے کے لیے جو والد وہ اگر جائیں تو دکاندار کو یہ کہہ سکتے ہیں اسے میوزک کی تار کاٹ دیں.
اصل ذہن ہونا سب کچھ ہو سکتا ہے, اس لیے ہم اپنے کو یہ چیزیں نہ چلیں, اپنے دروازے کے باہر رہیے, اندر گھسے نہیں. اسی طرح علماء کو بھی احتیاط کرنی چاہیے, مفتیان کرام کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. حالات بہت خراب ہے, میں صحیح بول رہا, حالات بہت خراب ہے. سب کو احتیاط کرنی چاہیے, اپنے بچوں کا, علماء کے بچوں کا لباس بھی ایسا نہ ہو کوئی انگلی اٹھائے. جن دنوں کوئی مدنی چینل کا تصور نہیں تھا, سارے چینل گناہ بھرے ہوتے تھے ان دنوں. ہم مطلب نے کہ ٹی وی کی میں بہت مخالفت کرتا تھا, تو مثالیں دی جاتی تھی فلاں کے گھر پہ تو ہے, فلاں کے گھر پہ تو ہے. تو اب میں پھر کیا بولتا تھا, میں نے فلاں کا کلمہ نہیں پڑھا, میں نے فلاں کا کلمہ نہیں پڑھا, میں نے مدینے والے کا کلمہ پڑھا ہے. تو جو اگر کوئی غلط کرتا ہے فلاں, تو میں اس کی پیروی تو نہیں کروں گا نا یار, یا اس کی غلط کو صحیح تو نہیں کہہ دوں گا. جو غلط کرتا ہے غلط کرتا ہے. تو اس لیے علماء کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. بعضوں کو برا تو لگتا ہوگا, لیکن میں صحیح بولتا ہوں کہ سفید چادر پر دھبا دور سے نظر آ جاتا ہے. تو عالم دین ہوتا ہے یا مبلغ دعوت اسلامی بھی اس میں شامل ہو جائے گا, مفتی اسلام ہوتا ہے, جو بھی مشائخ, تو یہ چادر ان کی, یہ سفید چادر کی مثل ہے. ان پر کوئی معمولی بھی دھبا نظر ہوگا نا, دور سے نظر آ جائے گا, اور لوگ مثال دیں گے کہ یار ان کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یا پھر بولیں گے یا ہم تو گناہگار ہیں, بڑے بڑے لوگ یہ فلائیوں کرتے فلائیوں کرتے, ہم تو یار ہیں گناہگار. پھر یوں لوگ مثالیں دے کر شیطان ان کو کھلونا بنا لیتا ہے, ہم لوگوں کی معمولی سی بے احتیاطی کی وجہ سے. اگرچہ ہم نے وہ مستحب چھوڑا تھا, لیکن ان کو کبیرہ گناہ میں مبتلا کر دے گا, وہ دلیل ہماری بنائے گا شیطان, اور ان کو کھٹا دے گا. سب کو اتنا علم تو ہوتا نہیں ہے, نہ ان کو مصلحتیں پتہ ہوتی ہیں عوام کو. تو اس لیے بچنے میں ہی عافیت ہے, جتنا ہو سکے آدمی احتیاط کرے, اسی میں عافیت ہے. کہ ہمارا کردار ایسا ہو کہ ہمارے کردار کو دیکھ کر لوگ بولیں کہ ہاں بھائی یہ مسلمانوں کی ایک وہ کیٹیگری ہے جس کو فالو کرنا چاہیے.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
جب رمضان المبارک تشریف لاتا تو خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے, اللہم سلمنی
سلمنی
من رمضان
من رمضان
وسلم
وسلم
رمضان علی
رمضان علی
وسلمه
وسلمه
منی
منی
اے اللہ
اے اللہ
مجھے
مجھے
رمضان المبارک میں
رمضان المبارک میں
سلامت رکھ
سلامت رکھ,
اور رمضان المبارک کو
اور رمضان المبارک کو
میرے لیے
میرے لیے
سلامتی والا بنا
سلامتی والا بنا,
اور اسے
اور اسے
مجھ پر
مجھ پر
سلامتی کے ساتھ گزار
سلامتی کے ساتھ گزار.
آمین
آمین.
بجاہ خاتم النبیین
بجاہ خاتم النبیین.
اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی.
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم
الحلیم الکریم
سبحان اللہ
سبحان اللہ
رب السماوات
رب السماوات
السبعی
السبعی
ورب العرش العظیم
ورب العرش العظیم
لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم
الحلیم الکریم
سبحان اللہ
سبحان اللہ
رب السماوات
رب السماوات
السبعی
السبعی
ورب العرش العظیم
ورب العرش العظیم
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
الحليم الكريم
الحليم الكريم
سبحان الله
سبحان الله
رب السماوات
رب السماوات
السبعي
السبعي
ورب العرش العظيم
ورب العرش العظيم
صلوا على الحبيب
صلى الله عليه
وسلم.
جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔
سبحانک اللہم
وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب
الیک
سبحانک اللہم وبحمدک
لا الہ الا انت
استغفرک واتوب الیک صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔
خوف خدا عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ۔